الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ایک بات کئی دن سے عرض کرنے کا خیال تھا لیکن یاد نہیں رہتا. وہ بات یہ ہے کہ آج کل عام طور پر لوگ عداوت کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے یا ان کے علاوہ کسی دوسری چپکلش اور اختلاف کی وجہ سے جادو کراتے ہیں اور اس سے بہت پریشانی لاحق ہوتی ہے. کئی دوستوں کے ساتھ اس قسم کے واقعات حال میں پیش آئے ہیں اور ان کی تکلیف اور پریشانی کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا. بعض لوگ جادو کر دیتے ہیں, کراتے ہیں کسی دکاندار پر اور اس کی تجارت فیل ہو جاتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ امراض کا شکار ہو جاتا ہے, بیماری لاحق ہو جاتی ہے, حکیموں سے علاج کراتا ہے, ڈاکٹروں سے علاج کراتا ہے, مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور چیک اپ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کو تو کوئی بیماری نہیں. اور یہ غریب حد سے زیادہ پریشان ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بچیاں ہیں, ان کے رشتے نہیں آتے, یا آتے ہیں تو لوگ ناپسند کر کے سلسلہ ختم کر دیتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد نہیں ہوتی, طرح طرح کے جگہ. تو میں اپنا قصہ آپ کو سناتا ہوں. جب میں یہاں آیا اور اس مدرسے کا کام ہم نے شروع کیا تو ہم شیعوں سے بالکل واقف نہیں تھے, نہ ہمیں یہ خبر تھی کہ ذاکر کس کو کہتے ہیں, نہ ہمیں یہ خبر تھی کہ علم کیا ہوتا ہے, نہ ہم مجلس کی اصطلاح سے واقف تھے اور نہ ہی ہم ان کے جو جلوس وغیرہ نکلتے ہیں ان سے واقف, کسی چیز سے واقف نہیں تھے. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ جہاں ہم پیدا ہوئے وہاں ان کا بیج بھی موجود نہیں, جہاں ہم نے تعلیم حاصل کی وہاں ان کا کوئی وجود نہیں. پہلی مرتبہ ہمیں ان کے وجود کا احساس ٹنڈو لیار جب ہم آئے تو وہاں ہوا, لیکن وہ مدرسہ آبادی سے بالکل باہر تھا تو اس بنا پر ہمیں ان کے حالات کا وہاں بھی کوئی علم نہیں ہوا. یہاں ہم دارالعلوم میں رہے, وہ بھی جنگل میں تھا, وہاں بھی کوئی ایسی چیز علم میں نہیں آئی. یہاں آئے تو یہاں تو پھر رونق ہی رونق تھی. یہ جامعہ فاروقیہ ہے, اس کے ایک اس طرف ایک امام باڑا ہے, اس طرف ایک امام باڑا ہے, بالکل سیدھے آپ جائیں تو ایک اور امام باڑا ہے, پھر ادھر آپ سادات کالونی میں جائیں تو وہاں امام باڑا ہے, پھر نہ پانچ نمبر میں جائیں تو وہاں امام باڑہ ہے, امام باڑے امام باڑے, بھائی یہی ہے سارے. یہاں آنے کے بعد ہم ایک زمانے تک بالکل خاموش رہے, ذہن نہیں تھا اس طرح کا اور واقفیت بھی ٹھیک سے نہیں تھی. چلتا رہا کام, مدرسے کا کام شروع ہو گیا. اس کے بعد میں پھر یہ ہوا کہ یہ بالکل ہمارے ارادے, ہمارے اختیار اور ہمارے منصوبے کے ساتھ نہیں ہوا, اس لیے میں اس کو کہا کرتا ہوں من جانب اللہ ہوا. یہ جو ان کے یکم محرم سے سلسلے شروع ہوتے ہیں, یہ آٹھ ربیع الاول تک ہوتے ہیں. پورا محرم اس میں گزرتا ہے, پورا سفر اس میں گزرتا ہے, اور آٹھ ربیع الاول کو وہ سلسلہ جو یکم محرم سے شروع ہوا تھا وہ ختم ہوتا ہے. تو میں یہاں مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا, محلے کے چند بچے آئے اور آ کر انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مولوی صاحب, وہ مجھے نہیں جانتے, میں انہیں نہیں جانتا, بس وہ یہ خیال کر کے کہ یہ مدرسہ ہے, یہاں مولوی ہیں, وہ آ گئے. بہت چھوٹے چھوٹے تھے, آپ میں کوئی بھی یہ مولوی صاحب کے بعد بچے چھوٹے ہوں گے وہ اس طرح کے ہوں گے. وہ آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ ہم وہ عید میلاد النبی کا جلسہ کرنا چاہتے ہیں, اور چونکہ ہماری کسی مولوی صاحب سے ملاقات نہیں ہے اور ہمارے پاس ان کو پیش کرنے کے لیے کوئی انتظام بھی نہیں ہے, تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ آپ سے درخواست کریں, آپ آ جائیں اور ہمارے جلسے میں تقریر کریں. تو سچی بات یہ ہے کہ ان کے انداز سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ بہت قابل رحم ہیں اور کہیں ان کی پذیرائی نہیں ہوگی, تو میں نے کہا میں آ جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو عشاء کی نماز کے بعد لینے آ جائیں گے, آپ چلیں. میں نے کہا چلیں گے. چنانچہ ہم گئے, یہی مجھے نہیں معلوم ایک گلی کے بعد یا دو گلی کے بعد کون سا گھر تھا, وہاں گئے. وہ پانچ چار لڑکے تھے کل, اور ایسے ہی تھے چھوٹے چھوٹے, اور انتظام ان کا یہ تھا کہ ایک بارہ بائی بارہ کی دری پھٹی ہوئی انہوں نے نیچے بچھا رکھی تھی, یعنی ان کو اپنے مجمع کی رعایت سے اتنا انتظام ضروری معلوم ہوا کہ پانچ سات آٹھ دس لڑکے آ جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چوکی تھی مولانا صاحب کے لیے جو عید میلاد النبی کا جلسہ پڑھیں گے, لیکن لاؤڈ اسپیکر بڑا شاندار تھا. اچھا, میں یہاں سے گیا تو آپ یقین کیجئے کہ میں نے کچھ نہیں سوچا کہ مجھے کیا کرنا ہے. بھائی ہماری اصطلاح میں سیرت کا جلسہ, ان کی اصطلاح میں عید میلاد النبی کا جلسہ, تو ظاہر ہے کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حالات بیان کرنے ہوں گے, تو وہ میرے لیے کون سا مسئلہ تھا, بیان کر دیں گے. یہ خیال ہے. آپ کو ایک بات اور معلوم ہو جانی چاہیے کہ یہ جو فاروقی مسجد ہے, یہ فاروقی مسجد ہمارے آنے سے پہلے ایک بہت مضبوط مرکز تھا رد شیعیت کا. یہاں ایک مرحوم سیرت کمیٹی ہوا کرتی تھی, اور اس سیرت کمیٹی کے جیالے وہ جناب شیعوں کے خلاف وہ شمشیر برہنہ کی حیثیت رکھتے تھے, اور اس میں انہوں نے اس حد تک اپنی جہالت کی بنا پر غلو کیا تھا کہ یہاں ایک آدمی گزرا ہے محمود احمد عباسی, جس کے نظریات غلط تھے, اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرات حسنین کی شان میں گستاخیاں تک کرتے تھے. وہ سیرت کمیٹی کے ارکان سارے کے سارے اس بیماری میں مبتلا تھے, یعنی شیعوں کی مخالفت میں اتنے آگے چلے گئے تھے کہ وہ حضرت علی کی اور حضرات حسنین کی شان میں بے ادبی کرتے تھے. تو ہم نے جب مدرسہ شروع کیا تو ہم تو مدرسے کے آدمی تھے, مدرسہ الحمدللہ یومن فیومن ترقی کرتا رہا. سیرت کمیٹی کے آدمیوں نے ہمیں یہ جگہ اس وقت دی تھی جب ہمیں ملیر سے نکالا گیا تھا, وہ ایک لمبی داستان ہے. اور یہاں ایک ہمارے دوست تھے مولانا عبدالرشید رحمت اللہ علیہ, وہ یہاں امام تھے اور بڑے علم دوست آدمی تھے, بہت اچھے. تو ہمیں جب وہاں سے نکالا جا رہا تھا تو انہوں نے یہاں کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ تم یہ جگہ ہمارے مول صاحب کو دے دو. تو وہ لوگ اس لیے آمادہ ہو گئے تھے کہ اس سے پہلے جو ربیع الاول گزرا تھا تو ربیع الاول والوں کا جلوس یہاں آ گیا تھا اندر, اور ان کو خطرہ تھا کہ یہ بریلوی قبضہ کر لیں گے. یہ واقعہ پیش آ چکا تھا. ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ, ویسے تو وہ خوب مضبوط تھے اور غالیچوں کے شیر تھے, لیکن یہ کہ بہرحال اگر وہ بریلوی اس طریقے سے حملہ آور ہو جائیں تو وہ ان کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو مولوی عبدالرشید صاحب نے ہماری طرف ان کو متوجہ کیا, ہمیں ان کی طرف متوجہ کیا. ہماری ضرورت بھی تھی کہ ہمیں وہاں سے نکالا جا رہا تھا, ان کی بھی ضرورت تھی کہ بریلوی قبضہ کر لیں گے, تو ہم یہاں آ گئے. تو اب یہ جو تھے شیعوں کے تو دشمن تھے, تو ہم سے یہ کہا کرتے تھے مولوی صاحب آپ نے ہماری خصوصیت کو بالکل خراب کر دیا, آپ تو خالی مدرسہ 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 طالب علم استاد کتاب اس چکر میں رہتے ہیں, اور شیعوں کے خلاف آپ کوئی بات نہیں کرتے. اور ہم تقریریں جو پہلے تو بہت زمانے تک دوسرے ہی لوگ تقریر کرتے تھے, بعد میں پھر ہماری جب نوبت آئی تو ہم اپنا وہ سیدھی سیدھی تقریر کیا کرتے تھے جس میں کوئی چٹ پٹا پن ہوتا ہی نہیں. اس طرح کے حالات تھے کہ ہم وہاں جلسے میں گئے تو ہم نے عرض کیا کہ ہمارا وہ سیدھی سیدھی بات کرنے کا تھا, لیکن واللہ اعلم بالصواب. میں نے عرض کیا کہ یہاں یہ مرکز تھا رد شیعیت کا, یہاں بڑے بڑے جغادری آتے تھے وہ جو شیعوں کی تردید میں ملک بھر میں نمایاں تھے, جلسے ہوتے تھے ان کے. ان کا کام فقط یہ تھا کہ وہ صحابہ کی مدہ بیان کرتے تھے, شیعوں کا رد نہیں کرتے. میں بھی سنتا تھا. وہ جو ان کے لیڈر آتے تھے یہاں اور تقریریں کرتے تھے, وہ صحابہ کے فضائل اور ان کے مناقب کا ذکر کرتے تھے, لیکن شیعوں کا رد ان کی گفتگو میں نہیں ہوتا تھا. میں نے وہاں تقریر اس روز ڈیڑھ گھنٹہ کی اور شیعوں کی تردید میں کی, اور میں عرض کر رہا ہوں کہ من جانب اللہ کی میں نے تو کوئی ارادہ نہیں کیا. ایک مولوی کی جو عام معلومات ہوتی ہیں وہی میری معلومات بھی تھی, اور میں نے وہاں تقریر کی تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ اس تقریر کے دوران یہاں جو گھر ہیں ان گھروں کی چھتوں پر جہاں دیکھو آدمی ایک مجموعہ اکٹھا ہو, بہت لوگ اکٹھے ہو. اور اس کے بعد جب ہم وہاں سے اترے, وہ تو چھت پر تقریر تھی, تو لوگوں نے ہمیں پیدل یہاں آنے نہیں دیا, کندھے پر بٹھا کر ہمیں لے کر آئے. یہاں. اور آنے کے بعد ایک مرتبہ صدر میں 14 رسالے مولانا عبدالشکور لکھنوی کے فروخت ہو رہے تھے. وہ پتلے پتلے رسالے ہیں میرے پاس, 1 روپے کا ایک. تو میں نے اس کتاب فروش کی دکان پر جو پرانی کتابیں بیچتے ہیں جب ان کو دیکھا تو مولانا عبدالشکور رحمت اللہ علیہ کا نام تو بڑا ایک معروف نام ہے رد شیعیت میں, تو میں نے ان رسالوں کو خرید لیا. اور یہ خریدا تھا جب میں دارالعلوم میں تھا, اور لا کر میں نے کبھی ان کو نہیں پڑھا. اب جب میں یہاں سے رات کو واپس آیا تو اسی رات میں 14 کے 14 پڑھ لیے میں نے, پتلے پتلے رسالے اسی دن پڑھ لی. اور وہی میرا مبلغ علم ہے شیعہ کی تردید کے سلسلے میں. اور پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ربیع الاول اور ربیع الثانی میں یہاں 90 جلسے ہوئے, 90 90. اور اتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے, اتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے کہ یہ جو آپ کی الحجاز مٹھائی کی دکان ہے اس سے پیچھے اسٹیج لگتا تھا, اور وہاں گزرگاہ مسجد تک مجمع ہی مجمع ہوتا, اور جو پیچھے ہوتا تھا وہ معلوم ہے. اور ہم نے اعلان کر دیا کہ بریلوی جلسہ کریں گے تب بھی ہم جائیں گے, دیوبندی جلسہ کریں گے تب بھی ہم جائیں گے. بریلویوں کو یہ معلوم ہے کہ ہم دیوبندی ہیں, لہذا ان کی صلاۃ و سلام کی مجلس میں ہم شامل نہیں ہوں. جب ہم وہاں سے آ جائیں گے تو اس وقت وہ اپنا صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیں تو پڑھیں. اور اسی طریقے سے بریلویوں سے کو اتنا متنفر کیا ہوا تھا کہ وہ فاروقی مسجد کی دیوار کے سائے سے گزرنے میں خطرہ محسوس کرتے تھے. اور اب یہ جو 90 جلسے ہوئے اس میں بریلویوں کے جلسے بھی ہوئے, دیوبندیوں کے جلسے بھی ہوئے. اور ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ جلسہ ہو رہا تھا اور عورتوں کے لیے پردے کی قناط لگائی گئی تھی, تو عورتوں نے قناط کو کھینچ کے ادھر پھینک دیا کہ ہم مولانا کی زیارت کریں. یہ مولانا کہاں سے آیا ہے یہاں تک. اور بریلویوں کی وہ نفرتیں ختم ہوئی اور بہت سے بریلوی ہماری مسجد میں آنے لگے اور ان کے خیالات صحیح ہوئے. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم نے یہاں مدرسہ شروع کیا تو ایک مولانا عبد الواحد صاحب کی مسجد تھی دیوبندیوں کی, اور ایک یہ مسجد تھی, اور کوئی دیوبندیوں کی اس پوری کالونی میں مسجد نہیں تھی. خیر, تو وہ 90 جلسے جو ہوئے تو ظاہر ہے کہ وہ تو شیعوں کے خلاف ہی ہوئے نا. اب وہ مقصد کی بات آ گئی, میرے خلاف انہوں نے اتنے جادو کیے, اتنے ٹوٹکے کیے کہ میں فجر کی نماز کے لیے جب اپنے گھر سے, یہاں ہمارا گھر تھا اس کے 2 دروازے تھے, ایک مدرسے کی طرف اور ایک روڈ کی طرف, تو ہم فجر کی نماز میں عام طور سے روڈ کی طرف سے جایا کرتے تھے. تو وہ جو دروازے کے سامنے پردے کی دیوار تھی وہاں اکثر یہ ہوتا تھا کہ ایک تھیلی ہوتی تھی, اس تھیلی کے اندر کچھ چھیچڑے ہوتے تھے اور کچھ سری گوا بکری کی ہوتی تھی, اور گوا ان پر وہ دھاگے واگے لپٹے ہوئے ہوتے تھے, وہ میرے اوپر جادو کرنے کے لیے ہوتا تھا. اور یہ واقعہ ایک مرتبہ نہیں ہو, بہت مرتبہ ہوا, مجھے تعداد یاد نہیں. میں نکلتا تھا اور اس کو دیکھتا تھا اور احتیاط سے اس کا کنارہ پکڑ کے اس کو اٹھاتا تھا, اور اٹھا کر باہر اس کو پھینک دیتا تھا. مسجد میں جا کر اپنے ہاتھ کو احتیاطاً پاک کر لیتا تھا اور نماز پڑھتا تھا. رات کو کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ میں پڑھ رہا ہوں, 12 بج گئے اور میرے پاس پان نہیں رہا, تو میں پان لینے کے لیے بازار میں جاتا تھا وہاں رات کو وہ تکے بوٹی نشہ کرنے والے لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں تو وہ ایک پان والا بھی اپنی پان کی دکان ہاتھ میں لیے ہوئے وہ گھومتا رہتا تھا تو اس سے میں پان لے کر آ جاتا تھا. لوگ مجھ سے کہتے تھے خدا کے لیے تم وہاں نہ جایا کرو, کوئی مار دے گا, کوئی یہ کر دے گا. وہ زمانہ ہمارا ایسا تھا کہ جناب ہم ناتھا خان گوٹ کے اسٹاپ پر اترتے تھے شہر سے جب آتے تھے اور وہاں سے پیدل یہاں تک آتے تھے تو لوگ ہماری خوش آمد کرتے تھے کہ آپ اس طرح نہ آیا کریں, لوگ جان کے دشمن ہیں. وہی شیئر پان ہم خریدتے تھے, کبھی کسی سے لے لیا کبھی کسی سے لے لیا تو لوگ کہتے تھے کہ نہیں آپ ایسے پان نہ لیا کریں, وہ دکاندار اس میں معلوم نہیں کوئی چیز شامل کر دے گا اور آپ کی آواز خراب ہو جائے گی. یہ قصے روز چلتے تھے اور لوگ کہتے تھے, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے یہ محسوس کیا کہ مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں. میرا معمول کیا ہے؟ میرا معمول یہ ہے کہ میں روزانہ بلا ناغا چاروں کل اور ان کے ساتھ سورہ نصر بھی, قل یا ایھا الکافرون, پھر اذا جاء نصر اللہ, اور پھر قل ھو اللہ, اور پھر قل اعوذ برب الفلق, اور پھر قل اعوذ برب الناس, اور پھر سورہ وہ آیت الکرسی. یہ جب سے میرا معمول ہے. اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کو اپنا معمول بنائیں انشاءاللہ. بہت سے لوگ وہ منزل پڑھتے ہیں, ایک کتاب مشہور ہے منزل, میں نے اس کو کبھی نہیں پڑھا. اور جن کا ذوق ہو وہ اس کو پڑھیں. یہ جو ہمارا معمول ہے یہ ہم فجر کے بعد بھی روزانہ اس کو پڑھتے ہیں اور مغرب کے بعد بھی روزانہ اس کو پڑھتے ہیں. اس کو آپ بھی پڑھا کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حفاظت ہوگی. یہ ایک بات تھی جو کئی دن سے میں سوچتا تھا کہ آپ حضرات سے کہوں گا لیکن بھول جاتا تھا. قل یا ایھا الکافرون اذا جاء نصر اللہ قل ھو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اور آیت الکرسی. بعد نماز فجر, اور آپ کو موقع ملے نماز فجر سے پہلے, یہ کوئی قید نہیں ہے, مطلب صبح کو. اور ایک بار رات میں ہمارا معمول وہ مغرب کے بعد کا ہے, اور آپ چاہے مغرب کے بعد پڑھ لیں چاہے عشاء کے بعد. اس کے بعد پھر آپ سے آج کی اس نشست میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو طلب علم کی توفیق عطا فرمائی ہے اور آپ طالب علم بن کر یہاں آئے ہیں, اس سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ ادب کا طریقہ اختیار کریں. وہ ایک مثل مشہور ہے, با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. ادب اساتذہ کا بھی ہونا چاہیے, ادب کتابوں کا بھی ہونا چاہیے, ادب دیگر جو آلات علم ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے. ایک عجیب واقعہ میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا کہ ایک آدمی تھا اور بالکل امی تھا, اس نے قرآن مجید کے کچھ اوراق کسی جگہ پر دیکھے اور بتقاضائے ادب ان اوراق کو اس نے اٹھا لیا اور وہ جو گرد و غبار ان کو لگا ہوا تھا اس کو بہت ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ ہٹایا اور علیحدہ کیا اور اس کے بعد اس کو خوشبو بھی لگائی اور خوشبو لگانے کے بعد وہ گوا اچھی جگہ ان کاغذات کو اس میں رکھ دیا. تو یہ واقعات سب کے ساتھ نہیں پیش آتے. تو پھر یہ کہ جو اندر کا جذبہ ہوتا ہے نا اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. اس کے اعتبار سے بھی آثار مرتب ہوتے ہیں. وہ آدمی کرد تھا اور امی آدمی ان پڑھ تھا. قرآن کریم کے اوراق کے ساتھ کس جذبے سے اس نے ادب کا معاملہ کیا تھا اس کو اللہ بہتر جانتے ہیں. صبح کو جب وہ اٹھا تو وہ باقاعدہ عربی زبان بے تکلف بول رہا تھا. تو کہنے لگا امسے تو کردین و اصبح تو عربیہ. شام تو میں کرد تھا اور اب عرب ہو گیا. امسے تو کردین و اصبح تو عربیہ. تو یہ ادب کی بات. یہ جو چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں نا اور یہ اپنے استادوں کے پاس پڑھتے ہیں یہ وہاں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا مدرسہ ہوتا ہے یہاں تو مختلف قسمیں آتی ہیں لڑکوں کی اور وہ مختلف قسمیں جو ہوتی ہیں وہ اپنا اثر اور نفوذ ساتھیوں کے اندر داخل کرتی ہیں. اساتذہ سے خصوصی ربط نہیں ہوتا. چھوٹے مدرسے کے اندر استاد سے خصوصی ربط ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں کاغذ کوئی نظر آتا ہے ہم اٹھاتے ہیں اس کو. ہم نہیں چھوڑتے اس کو, ضرور اٹھا لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جو استاد تھے جن کے پاس ہم نے ابتدائی کتابیں پڑھی تھی ان کے معمولات میں یہ بات داخل, اور چونکہ ان کے معمولات میں داخل تھی اور وہاں وہی ہمارے استاد تھے وہ انہی کو ہم دیکھتے تھے اور سیکھتے تھے. اب یہاں استاد قسم قسم کے موجود ہیں. پھر طالب علموں میں مختلف النوع گوا اور مختلف الخیال گوا افراد کا اجتماع ہوتا ہے تو اس لیے وہ گوا متاثر نہیں ہوتا. تو ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ ادب کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے, ادب کا بڑا خیال ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے علم کے اندر برکت آتی ہے. ایک واقعہ ہم نے آپ کو سنایا ہوگا. دار العلوم دیوبند میں ایک طالب علم پڑھتا تھا جہلم کے علاقے کا, اور یہ واقعہ حضرت مولانا دار العلوم کے ایک استاد تھے, میرے استاد تو نہیں تھے لیکن میرے زمانے میں دار العلوم میں وہ پڑھایا کرتے تھے. انہوں نے مجھے یہ سنایا اور ایک مرتبہ نہیں سنایا بلکہ کئی مرتبہ سنایا. کہنے لگے کہ وہ طالب علم پڑھتا تھا ہمارے ساتھ اور بہت مسکین طبیعت کا آدمی تھا, اساتذہ کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا اور پڑھنے میں بیچارہ بس ایسے ہی واجبی سا تھا. لیکن یہ کہ اساتذہ کا ادب, ان کا احترام. فرمانے لگے کہ جب وہ دار العلوم سے فارغ ہو گیا اور اپنے گھر جانے لگا تو وہ ایک ایک استاد کے پاس آتا تھا اور روتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں اب اپنے گھر جا رہا ہوں, وہاں لوگ یہ کہیں گے کہ یہ دیوبند سے پڑھ کر آیا ہے, دیوبند سے پڑھے ہوئے آدمی کے بارے میں تصور ہوگا کہ بڑا مولوی ہے، بڑا عالم ہے، اور میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. میرے وہاں جانے پر دیوبند کی بدنامی ہوگی، میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں، جانا بھی ہے. اور اس مشکل میں مبتلا ہونا بھی ہے. لوگ کہیں گے اتنے زمانے تک تم دیوبند میں رہے اور مجھ سے امیدیں باندھیں گے، اور میں تو بالکل کورا ہوں. خیر، اساتذہ نے اس کو بہت سمجھایا، تسلی دی اور رخصت. تو وہ طالب علم چونکہ خدمت بہت کرتا تھا اور دیوبند سے رخصت ہوتے ہوئے استادوں کی خدمت میں آ کر رونا دھونا بھی اس نے کیا تھا، تو ہم لوگوں کا خیال ہوا کہ یہاں آئے تو ہیں ہی، اس سے ملاقات کریں. اس کی بستی کا نام معلوم تھا اور زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا. چنانچہ وہ فرماتے تھے کہ ہم نے جب یہ ارادہ کیا تو ہم نے اس کے گاؤں کا پتہ لوگوں سے پوچھا. گاؤں کافی فاصلے پر تھا. جب ہم نے لوگوں سے پوچھا وہ فلاں مولوی صاحب کا گاؤں کہاں ہے، تو لوگ ناراض ہو گئے اور ان کو گھور گھور کر دیکھنے لگے. تو یہ پریشان ہوئے کہ ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا، یہ لوگ کیوں خفا ہیں اور کیوں ناراض ہیں، ہم نے تو ان کے گاؤں کا پتہ پوچھا ہے. تو انہوں نے ان سے بھائی کہا کہ آپ کیوں ناراض ہیں، انہوں نے کہا تم ہمارے مولانا صاحب کو مولوی صاحب کہتا ہے، اتنا بڑا مولانا اور تم جناب اس کو کہتا ہے مولوی، اس بات پر ناراض. چنانچہ خیر انہوں نے پھر معافی تلافی کرائی اور اس کے بعد آگے بڑھے. تو یہ تو آپ کو معلوم ہے گاؤں والے جو ہیں وہ بتایا کرتے ہیں بھائی یہ سامنے ہی ہے اور وہ بہت دور ہوتا ہے. تو آگے جا کر پھر ان کو پوچھنا پڑا، تو وہاں بھی ان سے کچھ ادب میں تھوڑی سی کمی اور کوتاہی ہو گئی، تو وہ لوگ بھی ناراض ہو گئے. یہ سخت پریشانی کے چکر کیا ہے. خیر ان سے بھی نمٹ کر یہ وہاں گاؤں پہنچے. گاؤں پہنچے تو اپنے شاگرد سے ملاقات ہوئی، وہ چمٹ گیا ان کو اور محبت کا اظہار کیا اور اپنے وہ سابقہ تعلقات کی تجدید کی. تو انہوں نے کہا کہ اور تو سب کچھ بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتائیے ہماری توہین کیوں ہوئی راستے، تو اتنا بڑا مولوی کہاں سے ہو گیا، لوگ ناراض ہوتے ہیں تجھے اگر مولوی کہا جائے. تو اس نے کہا حضرت میں جو کچھ ہوں وہ تو آپ جانتے ہیں، آپ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. لیکن قصہ ایک اور ہوا ہے، اور وہ کیا، وہ یہ کہ جب میری آمد کا وطن میں فیصلہ ہوا تو یہاں ادھر ادھر سب بریلوی ملا ہیں اور ساری آبادیاں بریلویوں کی ہیں، ہمارے گاؤں والے دیوبندی ہیں. تو ان سبوں نے یہ کہا کہ اب تمہارا مولوی آ رہا ہے، اب اس سے مناظرہ ہوگا. تو میرے آنے سے پہلے ہمارے گاؤں کے لوگوں نے مناظرہ طے کر دیا بریلوی عالم کے ساتھ. میں تو ابھی آیا بھی نہیں تھا، معلوم تھا کہ میں آ رہا ہوں. تو گاؤں والوں کو بہت خوشی تھی اور انہوں نے کہا کہ اب تو دیوبند سے ہمارا آدمی آ رہا ہے، اب ان کے ساتھ مناظرے میں کیا اشکال ہے. چنانچہ تاریخ مقرر ہو گئی تھی، میں یہاں آیا تو لوگوں نے مجھے بتایا، میں نے بہت ان کی خوش آمد کی، خدا کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ رہنے دو اور تم بدنام نہ کرو، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، وہاں بزرگوں کی صحبت میں رہا ہوں، لیکن یہ کہ مناظرہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد میرے اندر نہیں. لیکن لوگ کہاں مانتے، تو سمجھتے تھے لوگوں سے اتنا وقت وہاں گزار کر آیا تو اس میں تو علم بھرا ہوا ہوگا. خیر تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے ایک بات بھی نہیں مانی اور مناظرے کا وقت آ گیا اور ادھر کا مناظر بھی آیا اور ہمارے گاؤں والے مجھے بھی لے کر گئے. اب ایک طرف ان کا مناظر ہے, ایک طرف میں ہوں اور ہمارے ساتھی ہیں, سارا علاقہ انہی کا ہے, ہمارا تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. تو کہنے لگے کہ ان کا مناظر کھڑا ہو, اور اس مناظر میں کھڑے ہو کر دیوبند کے نقطۂ نظر پر اپنے اعتراضات کا ذکر کیا, اور ان اعتراضات کا جواب مجھ سے طلب کیا. میں بہت پریشان, مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم. تو وہ کہتے ہیں کہ بہرحال وہ تو مناظرہ تھا, مجھے کھڑا ہونا پڑا. تو مجھے کھڑے ہونے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ مولانا قاسم نانوتوی میرے دائیں جانب کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے ان کے ایک ایک اعتراض کا جواب بتا رہے ہیں, اور میں اس کو بآواز بلند پیش کر رہا ہوں, اور نتیجہ اس کا یہ ہو رہا ہے کہ ان کا مناظر جو ہے وہ شکست کھا رہا ہے اور میں کامیاب ہوں. اب وہ کتنی دیر کا مناظرہ رہا اور اس کی تفصیلات کیا تھیں وہ تو نہ انہوں نے بتائی نہ میں نے اس کی ضرورت پوچھی سمجھی. حاصل یہ ہوا کہ وہ آدمی جو اپنے بزرگوں کا اس طرح ادب اور احترام کرتا تھا, اللہ تبارک و تعالی نے غیب سے رجال غیب کو اس کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا, اور بشکل مولانا قاسم نانوتوی اس کو محسوس ہوا کہ کوئی میری دائیں جانب کھڑا ہوا مجھے جواب کی تلقین کر رہا ہے. تو بھائی جیسے امسیت و کردین و اسبحت و عربیہ والی بات ہے, ایسے ہی یہ بھی, اور اس میں کوئی شک نہیں. تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, میں اپنے اوپر گزری ہوئی بات آپ کو بتاتا ہوں. جب ہم دیوبند میں پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھ پڑھنے والے طالب علم ایسے ایسے تھے, ایسے ایسے قاتل اور ایسے ایسے لائق ہوتے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اب بھی موجود ہے, میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. ان کی قابلیت کا عالم یہ تھا کہ وہ کبھی گھومتے پھرتے میرے کمرے میں آ جاتے تھے, اور آنے کے بعد وہ مجھ سے کہتے تھے کہ تمہاری شان میں قصیدہ لکھوں. تو دوستی تھی اور طالب علمی کا دور تھا. میں ان سے کہتا بھائی مجھے تو شوق ووق نہیں ہے, باقی یہ کہ تم اگر لکھنا چاہو تو لکھ دو. تو کئی مرتبہ اس نے میری شان میں قصیدہ لکھا عربی میں, بالکل فلبدی, اور میں بہرحال طالب علم تو تھا ہی, تو مجھے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ جیسے متنبی کے قصائد ہیں اسی طرح کا یہ قصیدہ اس شخص نے لکھا. امتحان سالانہ ہوتا تھا, سوا گھنٹے تک کسی طالب علم کو امتحان حال سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی, اور سوا گھنٹہ گزرنے پر جب اجازت ہوتی تھی تو سب سے پہلے وہی نکلتا تھا ہمیشہ, اور سب سے زیادہ نمبر اسی کے ہوتے تھے. یہ میں نے ایک کا حال بیان کیا. ایک تھا اس قدر لائق, اس قدر قابل بدماش, کبھی اگر یہ ارادہ کرتا تھا کہ آج استاد کو سبق نہیں پڑھانے دینا ہے تو جا کر اعتراض کر دیا, فوراً سوال کر دیا. استاد نے جواب دیا, اس نے اس پر دوسرا اعتراض کر دیا. استاد نے جواب دیا, سارا گھنٹہ سوال و جواب. وہ پہلے کہہ کے گیا تھا کہ آج سبق نہیں ہونے دوں گا میں, اور یہ چھوٹا موٹے استاد کی بات نہیں میں کر رہا ہوں, بڑے استاد. اس کا حال کیا تھا؟ اس کا حال یہ تھا, حقہ, اس کے حقہ جانتے ہو, اس میں نیچے ایک پانی کا برتن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لکڑی کی نئے ہوتی ہے اور اوپر چلم رکھی ہوئی ہوتی ہے, اس میں تمباکو ہوتا ہے, آگ ہوتی ہے. وہ دار العلوم کے احاطے میں یوں حقہ لے کر پیتا پھرتا تھا. گستاخی اور بے ادبی دیکھیے آپ طالب علم, اور اس طرح حقہ لے کر وہ گھوم رہا ہے, اساتذہ کو سبق نہیں پڑھانے دیتا. قابلیت کا عالم کیا ہے؟ قابلیت کا عالم یہ ہے کہ جناب جیسی کتابیں ہم پڑھتے تھے اگر وہ چاہے تو ایسی کتابیں لکھ سکتا ہے. میں نے اس کی تحریریں پڑھی, دار العلوم کے کتب خانے سے بعض کتابیں جو اس کے پاس رہ چکی تھی وہ مجھے اپنے پڑھنے کے زمانے میں ملی, تو میں نے ان کو دیکھا, ان کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. لیکن کیا ہوا, ساری عمر ہائی اسکول کی ٹیچری کرتے کرتے اور اردو پڑھاتے پڑھاتے ختم, اور دار العلوم دیوبند میں سالانہ امتحان سے پہلے اخراج ہو گیا, اور الف بیتے سے وہیں پڑھا, یہ بھی نہیں کہ کہیں پڑھ کے آیا تھا, وہیں پڑھا تھا. اور جب دور حدیث کا وقت آیا تو اخراج ہو گیا, اور دار العلوم کی سند نہیں ملی. لیکن قابل وہ مولوی فاضل اور فلاں فاضل وہ امتحانات اس نے دیے اور ان کی سندیں لی, تو یہ ہے. ایک نہیں بہت بہت میں نے دیکھے کہ علم کی قدر نہیں, اساتذہ کی قدر نہیں, آلات علم کی قدر نہیں, تو بڑے بڑے قابل لوگ قسم نہیں پوچھ سکتے بھائی آپ کی, ایسے گئے کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. فما وقت سنا والا نہ آسمان نے آنسو بہائے نہ دن. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, یہ بے ادبی کی وجہ سے. بہت سے لوگ, یہ آپ نے تبلیغی جماعت کے سعید خان کا نام سنا ہوگا نا, یہ خدا کا بندہ امتحان میں کبھی پاس ہی نہیں ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا اس سے کام لیا. سعودی عربیہ میں ساری عمر گزاری اور لوگوں کو دعوت دی اسلام کی, ایمان کی, عمل کی. تو یہ ادب پر مناسب, اور ادب یہ نہیں ہے کہ استاد سامنے آیا اور آپ نے یہاں دل پہ ہاتھ رکھ کے اظہار کیا کہ میں جان و دل سے آپ پر قربان ہوں, اور جب استاد چلا گیا تو ساتھی سے کہا دیکھا کیسا بیوقوف بنا ہے, یہ سمجھتا ہوگا کہ ہم اس کے معتقد ہیں, اور جناب ہم خوب جانتے ہیں یہ کتنے پانی میں. طالب علم کمروں میں استادوں پر تبصرے کرتے ہیں, ان کے علم میں برکت نہیں ہوتی, ان کا علم جو ہوتا ہے وہ مفید نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے بھائی آپ استاد کے سامنے پڑھتے ہیں نا, کتاب لے کر بیٹھتے ہیں, وہ آپ کو کتاب پڑھاتا ہے, کچھ تو بتاتا ہے, کچھ تو آپ کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے, یہ نہیں پہنچتا. تو آپ اس کا خیال کر کے اگر اس سے محبت کریں اور اس کا ادب کریں تو آپ کا فائدہ ہے, آپ ہی کا فائدہ, ہم آپ ہی کے فائدے کے لیے کریں. یہ ادب اور اس کی تلقین یہ آپ کو ان مدرسوں میں ملے گی, اور اسکولوں اور کالجوں میں آپ جا کر دیکھیں, کلاس ختم ہوئی, لڑکے کلاس روم سے نکلے اور اس کے بعد استاد بھی نکلا. اب وہ کلاس روم کے اندر تو استاد تھا اور یہ شاگرد تھے, اور باہر نکلنے کے بعد پھر استادی اور شاگردی کا کوئی رشتہ باقی نہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ کہ استاد کی پٹائی کر دیتے, یہ بھی ہوتا ہے کئی مرتبہ کہ استاد کو ایسے جملے بولتے ہیں اور ایسی باتیں اس سے کرتے ہیں جو اس کے لیے دل آزاری کا سبب ہوتی ہے. یہ صرف یہاں ہے, یہ دین کی برکت ہے, یہ دین کی برکت ہے. ہمارے یہاں طالب علم اپنے اساتذہ کا ظاہری طور پر بہت ادب اور احترام کرتے ہیں, اور جو حقیقی طور پر کرتا ہے وہ باقی لے جاتا ہے. ظاہر میں سب متفق ہیں, اور آگے ترقی کرنے والے, آگے بڑھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل و جان سے اپنے اساتذہ کا ادب اور اپنے اساتذہ کی عزت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امتحان نماز کے بارے میں کل ہوگا انشاءاللہ. جاؤ خوب اچھی طرح ساری باتیں یاد کر لیں.
www.ahnaf.com علماء کرام کی تقاریر, مناظرے, حمد و نعت اور اسلامک آڈیو کا بہترین کلیکشن. ahnaf.com